الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. لئن شكرتم لأزيدنكم، صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا، إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه وأزواجه وذرياته. اللہ تعالی شانہ کا بہت بڑا احسان ہے، اس کا لطف و کرم ہے کہ اس نے ہمیں بہت ساری نعمتوں میں اس مسجد کی نعمت بھی عطا فرمائی. جس علاقے میں، جس خطے میں، جس بستی میں مسجد ہوتی ہے، وہ اس علاقے اور اس خطے اور اس بستی والوں کے لیے نعمت ہے. کبھی ایسا ہوتا ہے کہ بستی اور علاقہ اور خطہ اللہ کے گھر سے محروم ہوتا ہے، اور کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ایک ہی بستی میں کئی مساجد ہوتی ہیں. تو یہ مسجد النور ہمارے لیے نعمت ہے، اور یہ بھی ہمارے لیے نعمت ہے کہ ہماری اس بستی میں صرف ایک مسجد نہیں، کئی مسجدیں ہیں. دائیں طرف جاؤ تو مسجد، بائیں طرف جاؤ تو مسجد، نیچے جاؤ تو مسجد، اوپر جاؤ تو مسجد. اور اللہ تعالی شانہ جب نعمت عطا فرماتے ہیں تو یہ اس کی طرف سے محبت کی علامت ہوتی ہے کہ اللہ کو ہم سے محبت ہے، اس لیے اللہ تعالی شانہ ہمیں نعمت عطا فرماتے ہیں. اور جیسی محبت ویسی نعمت. تو مسجد جو ہے اس کی برکت سے انسان کی دنیا بھی محفوظ رہتی ہے، اور اس کی برکت سے انسان کی آخرت بھی بنتی ہے. تو جب اللہ تعالی شانہ اتنی بڑی نعمت ہمیں عطا فرماتے ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کی محبت بھی ہمارے ساتھ بہت زیادہ ہے. اس وقت ایک وبا سے ہم لوگ گزر رہے ہیں، کورونا وائرس. تو حدیث شریف میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہمیں یہ ارشاد ملتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب اللہ تعالی شانہ کی طرف سے کسی قوم پر کوئی مصیبت نازل ہوتی ہے، کوئی عذاب نازل ہوتا ہے، تو جو لوگ مسجدوں میں ہوتے ہیں اللہ تعالی شانہ انہیں محفوظ فرماتے ہیں، تو دیکھو مسجد جو ہے وہ دنیاوی آفات اور دنیاوی مصائب اور دنیاوی بلاؤں سے بھی حفاظت ہے. اسی وجہ سے جب کوئی کسی مصیبت میں گرفتار ہوتا ہے، کسی پریشانی میں گرفتار ہوتا ہے، دل بے چین ہو جاتا ہے، بے سکونی اسے محسوس ہوتی ہے، تو نماز نہ پڑھنے والا بھی مسجد میں آتا ہے اور وہ محسوس کرتا ہے کہ جب تک مسجد میں بیٹھا ہوا ہے سکون ملتا ہے، اسے محسوس ہوتا ہے کہ جب وہ سجدے میں جاتا ہے تو سکون محسوس ہوتا ہے، وہ یہ محسوس کرتا ہے کہ جب وہ دعا میں مشغول ہوتا ہے، دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتا ہے تو اسے سکون ملتا ہے. تو یہ مسجد جو ہے، مسجد یہ اللہ تعالی شانہ کی بہت بڑی نعمت ہے. اس کے ساتھ ہماری دنیاوی ترقی بھی متعلق ہے اور اس کے ساتھ ہماری آخرت کی ترقی بھی متعلق ہے. اس کی برکت سے ہم لوگ دنیاوی آفات اور بلاؤں سے محفوظ رہتے ہیں اور آخرت کی بلاؤں اور آفات سے بھی انشاءاللہ محفوظ رہیں گے. تو اس نعمت کی ہمیں قدر کرنی چاہیے اور اس نعمت کی قدر کا طریقہ یہ ہے کہ ہم اس کو آباد کریں، زیادہ سے زیادہ ہم مسجد میں ہمارا اپنا وقت گزاریں. ظاہر ہے کہ اللہ تعالی شانہ نے ہمیں دنیا میں ایک بہت ہی پیاری شریعت لے کر کے بھیجا ہوا ہے. ہم دنیا میں آئے تو اللہ نے ہمیں ایک شریعت دی، تو شریعت دے کر کے بھیجا ہے اور وہ شریعت ہمیں سب کچھ سکھاتی ہے. مسجد میں کتنا وقت گزارنا چاہیے، گھر میں کتنا وقت گزارنا چاہیے، بچوں کو کتنا وقت دینا چاہیے، بیوی کو کتنا وقت دینا چاہیے، ماں باپ کو کتنا وقت دینا چاہیے، کمانے کے لیے کتنا جانا چاہیے. تو یہ جتنے حقوق ہیں، جتنے رائٹس ہیں ہمارے اوپر، ان سارے حقوق، ان سارے رائٹس کو مد نظر رکھتے ہوئے جو بھی ہمارے پاس فارغ وقت ہے اس میں سے زیادہ مسجد میں گزارنا چاہیے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ احب البلاد الی اللہ مساجد، اس روئے زمین پر سب سے زیادہ محبوب ٹکڑے اللہ تعالی شانہ کو مسجدیں ہیں، چاہے وہ مسجد نور ہو، چاہے وہ اسلامک دعوی اکیڈمی کی مسجد ہو، چاہے جامع مسجد ہو، چاہے مسجد عمر ہو، چاہے مسجد حرام ہو، چاہے مسجد نبوی ہو. یہ جتنی بھی مسجدیں ہیں یہ ساری کی ساری اللہ کو بہت زیادہ محبوب ہیں. تو جب کوئی شخص اس ٹکڑے میں آ کر کے بیٹھ جاتا ہے تو وہ اللہ تعالی شانہ کو سب سے محبوب ٹکڑا ہے اس میں بیٹھ جاتا ہے، تو وہ بھی اللہ کا محبوب بن جاتا ہے. حضرت مالک بن دینار رحمہ اللہ تعالی کا ارشاد ہے کہ ایک مومن کی علامت یہ ہے، ایک مومن کو پہچاننا ہو کہ یہ مومن ہے یا نہیں، اسی طرح یہ معلوم کرنا ہو کہ کہیں یہ منافق تو نہیں، تو اس کی علامت یہ ہے مومن اور منافق. اس لیے کہ منافق جو ہے وہ ظاہر میں مسلمان بن کر رہتا ہے تو وہ بھی مسلمانوں جیسا ہی لگتا ہے، دونوں صحیح لگتے ہیں، دونوں برابر ہیں. تو مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ دونوں کی علامتیں یہ ہیں، دونوں کو پہچاننے کا طریقہ یہ ہے کہ مومن کی علامت اور مومن کی نشانی یہ ہے کہ جب وہ مسجد سے باہر نکلتا ہے تو اس مچھلی کی طرح ہوتا ہے، اس فش کی طرح ہوتا ہے جسے پانی سے باہر نکال دیا جائے، तो जब मछली को पानी से बाहर निकाल दिया जाए तो कितनी तड़पती है, कितनी बेसुकूनी उसको होती है, और उसे सुकून फिर उसी वक्त मिलता है जब वो दोबारा पानी में आ जाती है। तो एक मोमिन जो है जब वो मस्जिद से निकलता है तो उसे बेकरारी होती है कि कब मैं दोबारा मस्जिद में चला जाऊं, कब मैं दोबारा मस्जिद में चला जाऊं, कब मैं दोबारा मस्जिद में चला जाऊं। और मस्जिद में जब आता है तो अपनी जरूरतों की वजह से निकलना तो पड़ता है, मगर दिल नहीं चाहता कि मैं जाऊं, दिल नहीं चाहता कि मैं जाऊं। उसका दिल ये करता है और एक दो मिनट बैठूं, और दो चार मिनट बैठूं, और दो चार मिनट बैठूं। और मुनाफिक की मिसाल उस परिंदे जैसी है, उस बर्ड जैसी है जो केज और पिंजरे में होता है, तो हर वक्त अंदर तड़पता रहता है कि कब मैं पिंजरे से बाहर निकल जाऊं। तो मुनाफिक की मिसाल यह है कि वो आता है मस्जिद के अंदर, लेकिन वो घड़ी देखता रहता है और दिल उसका यह करते कब मैं निकल जाऊं, कब मैं फारिग हो जाऊं, कब मैं चला जाऊं। बाहर होता है तो खुश, अंदर होता है तो नाराज। और मोमिन अंदर होता है तो खुश, बाहर होता है तो नाराज। तो अल्लाह ताला शानहू जो अपने होते हैं उनको अपने घर में बुलाते हैं, और जो अपने होते हैं उनको अपने घर में बुलाकर देर तक बिठाते हैं, देर तक रखते हैं। हम किसी के घर जाते हैं जो हमें अपना नहीं समझता तो दरवाजा खोलकर दरवाजे पर ही पूछता है कि जी मैं क्या खिदमत कर सकता हूं आपकी, अंदर आइए नहीं कहेगा, और थोड़ा बहुत ताल्लुक होगा तो अंदर तशरीफ लाइए, और अंदर हम चले गए, कुछ थोड़ी देर गपशप की, चाय वाय का पूछा, हमने कहा कि नहीं जजा कर ला, तो बहुत अच्छी बात है, मैं इजाजत देता हूं, बहुत अच्छी बात है, ठीक सलाम अलैकुम। और जो अपना होता है खास तो इनकार करे तो भी कहते कि नहीं नहीं यार अब आ गए हैं, यहां तक आओ ना थोड़ी देर के लिए, पांच मिनट के लिए आओ, दस मिनट के लिए आओ, फिर चाय कॉफी नहीं कोई चीज नहीं चाहिए, अभी खाना खा कर आता हूं। अरे यार क्या ऐसी बात है, चलो चाय तो चलेगी, चलो खोना तो चलेगा। और हम फिर कहते हैं कि अच्छा फिर इजाजत नहीं, बैठो ना और थोड़ा, इजाजत और थोड़ा बैठो ना, इजाजत और थोड़ा बैठो ना। तो अल्लाह जल्ला जलालहू आम मनवा दू, हमें अगर बार बार मस्जिद में लाते हैं इसका मतलब है कि अल्लाह को हमसे ताल्लुक है, मोहब्बत है। फिर मस्जिद में आने जल्दी बुला लेते हैं तो और ज्यादा मोहब्बत है, और नमाज से फारिग होने के बाद भी मिठाई रखते हैं तो और ज्यादा मोहब्बत। तो ये मस्जिद जो है, ये नेमत हमें मिली है, इसका हमें शुक्र अदा करना है। और शुक्र अदा करने का बेहतरीन तरीका ये है, बेहतरीन तरीका ये है, बेहतरीन तरीका ये है कि हम मस्जिद को खूब आबाद करें। और आबाद करने के लिए सबसे पहली चीज पांच वक्त की नमाजें हम पढ़ें, और दूसरी चीज नमाज से पहले नमाज के बाद ज्यादा से ज्यादा वक्त हम मस्जिद में गुजारें। और ये मस्जिद की जो चार दीवारी है, जो मस्जिद की बाउंड्री है, फोयर मस्जिद से बाहर है, वुजू खाना मस्जिद से बाहर है, शू एरिया मस्जिद से बाहर है, ये है मस्जिद, ये मस्जिद है, बाकी दूसरी तो और फैसिलिटीज है। इसके अंदर हम शोर न करें, इसके अंदर हम दो दो तीन तीन के ग्रुप में बैठकर बातचीत न करें, दुनिया की बात तो बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। मस्जिद के अंदर वक्त गुजारने का तरीका क्या है? मस्जिद के अंदर वक्त गुजारने का तरीका वो है जो हम इस वक्त इख्तियार किए हुए हैं। ये जो पाबंदियां जब नहीं थी तो क्या होता था? होता ये था कि एक साहिब मस्जिद में दाखिल हुए, पहली सफ में आकर के बैठ गए, दूसरे दाखिल हुए आखिरी सफ में कोने में बैठ गए, तीसरे साहिब दाखिल हुए वो दूसरी सफ में आकर के बैठ गए, चौथे साहिब दाखिल हुए वो कहीं दाईं तरफ बैठ गए, पांचवें बाईं तरफ बैठ गए। इस वक्त क्या होता है? इस वक्त ये होता है कि पहली सब पहले फील कर लेते हैं हम, और बहुत तरतीब से माशाल्लाह है, यहां अगर एक मुसल्ली आकर के खड़ा हो गया तो दूसरा आकर उधर खड़ा होगा या इधर खड़ा होगा, तीसरा आया तो इधर खड़ा होगा या इधर खड़ा होगा, कितनी तरतीब से। और जब पहली सब मुकम्मल हो जाती है फिर दूसरी, दूसरी मुकम्मल हो जाती है तीसरी, तीसरी मुकम्मल है फिर चौथी। तो मैं दोस्त अहबाब की खिदमत में गुजारिश करता हूं कि हमें जो है कोरोना वायरस के खत्म होने के बाद भी यही तरीका अपनाना है, पहले आगे की सफे इमाम से जितना ज्यादा करीब होता है मुसल्ली उतना ज्यादा उसे अजर सवाब मिलता है। सहाबी किराम रिजवानुल्लाह ताला अली मजमईन के दौर में کوشش لوگوں کی یہ ہوتی تھی کہ ہم زیادہ سے زیادہ آگے بیٹھیں. تو جو جس وقت آتا تھا جو سب خالی ہوتی تھی اس میں بیٹھتا تھا. تو جیسے اس وقت ہم کر رہے ہیں نا اسی طرح کرنا ہے. ایک تو یہ کہ آگے کی سبوں کو پہلے پور کرو, پھر دوسری سب, پھر تیسری سب, پھر چوتھی سب, پھر پانچویں سب. ایک تو یہ, اور دوسرا اس وقت ہم کیا دیکھ رہے ہیں, کوئی کسی سے بات چیت نہیں کرتا, کوئی شور نہیں ہوتا. دنیا کی ساری مسجدوں کے اندر خاموشی آ گئی. تو مسجدوں میں ہم آئے, مسجدوں میں بالکل شور نہ ہو, عبادتوں میں ہم مشغول ہو جائیں, اعتکاف کی نیت کر لیں, سنت طریقے کے مطابق آئیں. کوئی 58 سال سے مسجد میں آ رہا ہے, کوئی 50 سال سے مسجد میں آ رہا ہے, کوئی 20 سال سے مسجد میں آ رہا ہے, کوئی 40 سال سے مسجد میں آ رہا ہے. اب یہ کورونا وائرس جو ہے یہ ایک دنیاوی چیز ہے کہ اگر میں کورونا وائرس سے محفوظ نہیں رہا تو مر جاؤں گا, اور کورونا وائرس سے محفوظ رہا تو زندہ رہوں گا, یعنی دنیاوی نفع اور نقصان. جی تو اس کے کچھ قوانین ہیں, وہ کتنے جلدی ہم سیکھ گئے, کتنے جلدی سیکھ گئے کہ مسجد میں داخل ہونا ہے اور داخل ہو کر کے پہلے سینیٹائزر یوز کرنا ہے. ہر شخص آتا ہے تو سینیٹائزر یوز کرتا ہے, اپنا مسلح لے کر کے جانا ہے, ہر شخص مسلح لے کر کے آتا ہے, سوشل ڈسٹینسنگ کے ساتھ. یہ ساری چیزیں ہم کتنی دیر میں سیکھ گئے, ایک دن میں سیکھ گئے, ایک دن میں سیکھ گئے. تو جیسے کچھ چیزیں دنیا کے لیے نفع پہنچانے والی ہے, دنیا کے لیے نقصان پہنچانے والی ہے, تو آخرت کا بھی نفع اور نقصان ہے. تو ہماری 50 اور 55 سال کی عمر ہو گئی مگر ہم نے اب تک یہ نہیں سیکھا کہ مسجد میں داخل کیسے ہونا ہے. آتے ہیں پانچوں وقت کی نمازوں میں. تو جو یہ دنیاوی طریقہ ہے کہ سینیٹائزر استعمال کرو, اس لائن سے چلو, اس طرف سے آ کر کے مسجد میں اپنا مسلح بچھا کر کے ماسک پہن کر کے آؤ, نکلتے وقت اس کا خیال رکھو, یہ ساری چیزیں ہم سیکھ گئے. تو مسجد میں داخل ہونے کا بھی یہ طریقہ ہے کہ مسجد میں داخل ہوتے ہوئے پہلے دایاں پاؤں رکھو, بسم اللہ پڑھو, درود پاک پڑھو, اللہم افتح لی ابواب رحمتک پڑھو. تو یہ طریقہ بھی ہمیں سیکھنا چاہیے. علماء سے پوچھو, علماء سے کہو کہ ہمیں لکھ کر کے دو, ایک ایک چیز ہمیں لکھ کر کے دو, اور ہم پڑھیں گے انشاءاللہ اس کو, یا کہاں لکھا ہوا ہے وہ بتاؤ. اور ہمیں یہ سب سیکھنا ہے. تو مسجد کے حقوق ادا کرنے ہیں, پانچ وقت کی نمازیں ہمیں پڑھنی ہیں, نمازیں بھی سنت طریقے کے مطابق سیکھ کر پڑھنی ہے, سنت موقعہ بھی پڑھنی ہے, سنت غیر موقعہ بھی پڑھنی ہے, نوافل بھی پڑھنی ہے, تحیت المسجد بھی جلدی آ جائے تو پڑھنی ہے, آگے کی صفوں میں بیٹھنا ہے, دنیا کی باتیں نہیں کرنی ہے, شور نہیں کرنا ہے, ایک دوسرے کا خیال رکھنا ہے. گھر سے وضو کر کے آنے کی بڑی فضیلتیں ہیں, تو گھر سے وضو کر کے آنا ہے. ہر ہر قدم کے اوپر ایک نیکی ملتی ہے, ایک گناہ معاف ہوتا ہے, ایک درجہ بلند ہوتا ہے. اور مسجد کو اپنی عبادتوں سے بھی آباد کرنا ہے, اور اس کو مینٹین کر کے بھی آباد کرنا ہے. الحمدللہ ہمیں کارپیٹ کی ضرورت ہوئی تو مولانا ایاز صاحب زید مجدہم بتلا رہے تھے کہ بہت تعاون ہوا ماشاءاللہ, اور جتنی رقم کی ضرورت تھی بہت جلدی اکٹھی ہو گئی. یہ مسجد کو مینٹین کر رہے ہیں. اپنے گھر میں کارپیٹ خراب ہو جاتی ہے تو نئی کارپیٹ لاتی ہے, اللہ کا گھر ہے. میرے گھر کی کارپیٹ اگر خراب ہو جائے اور کوئی میرے لیے نئی کارپیٹ لا کر کے بچھا دے, اب یہی بات الگ ہے کہ میں قبول کروں نہ کروں, مجھے قبول کرنا چاہیے نہیں کرنا چاہیے, آدمی کو سیلف سفیشنٹ ہونا چاہیے, انڈیپینڈنٹ ہونا چاہیے, یہ معاملہ الگ ہے. لیکن فرض کر لیجیے کہ بڑے بھائی چھوٹے بھائی کے لیے, یا چھوٹا بھائی بڑے بھائی کے لیے, باپ بیٹے کے لیے, بیٹا باپ کے لیے نئی کارپیٹ کا انتظام کرے تو کتنی خوشی ہوتی ہے کہ وہ ہو میرے لیے. جب ہم اللہ کے گھر میں کارپیٹ ڈالیں گے تو اللہ کتنا خوش ہوگا. اور یہ اللہ کا کرم ہے میرے بھائیوں, اللہ تعالیٰ شاہ یہ نظام بھی بنا سکتے تھے کہ یہ میرا گھر ہے, اور میرا گھر ہے تو میں تو پوری دنیا کو پیدا کرنے والا, تو میں تم سے کیوں چندہ جمع کرواؤں. تو اللہ ایسا کر سکتے تھے کہ جس بستی میں لوگوں نے فیصلہ کر لیا کہ ہم مسجد بنائیں گے تو جو بھی چیئرمین ہوگا اس کے گھر میں رات کو 1 million pound آ جائے گا. اللہ کر سکتے تھے ایسا. مسجد والوں نے دیکھا کہ ضرورت ہے مسجد کو ریپیئر کرنے کی, ڈوم کو ریپیئر کرنے کی, ونڈوز کو ریپیئر کرنے کی, کارپیٹ ڈالنے کی, اور ضرورت ہے 70,000 pound کی, تو اللہ کر سکتے تھے کہ جب بھی فیصلہ کریں گے کمیٹی والے تو فجر کی نماز میں امام صاحب کے مصلے کے نیچے پیسے آ جائیں گے, لیکن اللہ نے ایسا نہیں کیا. یہ جو مینٹیننس کے پیسے ہوتے ہیں یہ اللہ تعالی شانہ تقسیم کر دیتے ہیں, کچھ میرے اوپر بھیج دیتے ہیں, کچھ مولانا ایاز صاحب پر بھیج دیتے ہیں, کچھ مولانا احمد صاحب پر بھیج دیتے ہیں, کچھ عبد القادر بھائی کے یہاں بھیج دیتے ہیں, کچھ عبد الرشید بھائی کے یہاں بھیج دیتے ہیں, کچھ مولوی محمد کے یہاں, کچھ غلام بھائی کے یہاں, کچھ مولانا یاسین صاحب کے یہاں, یہاں نہیں بھیجتے, تقسیم کر دیتے ہیں. اور تقسیم کرنے کے بعد جب پروجیکٹ آتا ہے تو اعلان کرواتے ہیں, ہمارے دل میں اللہ بانٹ ڈالتے ہیں, وہی اللہ کے دیے ہوئے پیسے ہم لگاتے ہیں اور اس کے بدلے میں ہمیں جنت ادا کروا دیتے ہیں. نظام دیکھیے اللہ کے. میرے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ بہت نیک اور صالح آدمی تھے, اللہ والے تھے, تو ان کی زبان سے اللہ بہت اچھی اچھی باتیں کہلواتا تھا. تو وہ ہماری والدہ سے یہ کہتے تھے کہ ہمارے یہاں جب کوئی مہمان آتا ہے نا, یہ پرانے لوگ سب جانتے ہیں کہ ہمارے والد صاحب کے گھر آنا جانا بہت رہتا تھا, دروازے کھلے رہتے تھے ان کے, کھلانا پلانا چائے پانی جو اپنی حیثیت تھی اس کے مطابق. تو وہ ہمارے والدہ سے کہتے تھے کہ ہمارا کوئی نہیں کھاتا, روزی تو اللہ نے ہر ایک کی خود کی لکھی ہے, تو میں اگر میں ایک بکرا ذبح کروں اور بکرا ذبح کر کے مسجد نور کے 25 مسلیوں کو بلاؤں, دعوت دوں اور ان کو کھلاؤں, تو ان کو بھی ایسا لگے گا کہ یہ ہم نے مولانا کا بکرا کھایا, اور مجھے بھی ایسا لگے گا کہ میں نے کھلایا. لیکن یہ تو ہمارا ایمان ہے کہ ہر شخص اپنی روزی کھاتا ہے. تو میرے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ ہمارے والدہ سے کہتے تھے کہ جو بھی مہمان ہمارے گھر میں آتا ہے وہ اپنی روزی کھاتا ہے, یہ اللہ کا کرم ہے کہ بجائے اس کے گھر بھیجنے کے اللہ نے اس کی روزی ہمارے یہاں بھی دی, اور ہمارے یہاں بھیج کر اس کو اسی کی روزی کھلائی مگر عزت ہمیں دی, کہ وہ ہمارا شکریہ ادا کر کے جاتا ہے, روزی اپنی کھاتا ہے اور شکریہ ہمارا ادا کرتا ہے. تو مسجد کو مینٹین بھی کرنا ہے. جو مسلی جس مسجد میں ریگولر نماز پڑھتے ہیں اگر وہ یہ فیصلہ کر لے کہ مجھے میرے انکم میں سے ہر ہفتے 1 پاؤنڈ, ہر ہفتے 5 پاؤنڈ, ہر ہفتے 10 پاؤنڈ, ہر ایک کی اپنی حالت ہوتی ہے, مجھے اس مسجد میں ڈالنا ہے جہاں میں سب سے زیادہ نمازیں پڑھتا ہوں, اور باقی ایک آدھ نماز یہاں پڑھ لی, ایک آدھ نماز وہاں پڑھ لی, ایک آدھ نماز وہاں پڑھ لی, تو وہاں بھی جیب میں سے کچھ نہ کچھ ہوگا ضرور ڈالوں گا. میں جب دارال بری میں تھا طالب علمی کے زمانے میں, پھر اس کے بعد میں نے وہاں پڑھایا بھی, تو مجھے دارال بری کی طرف سے میرے بڑے حضرت مولانا یوسف مطالعہ صاحب رحمہ اللہ تعالی کہیں بھیجتے تھے کسی کام کے لیے, کبھی فلاں شہر چلے جاؤ, فلاں جگہ چلے جاؤ. تو میرے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو پتا تھا کہ میں سفر زیادہ کرتا ہوں, اس وقت اتنے لوگ سفر نہیں کرتے تھے. تو میں جب ایک مرتبہ یہاں آیا تو مجھ سے فرمانے لگے کہ تو ادھر ادھر بہت جاتا ہے, تو ہو سکتا ہے کہ تو ایسی مسجد میں جاوے جہاں زندگی بھر کبھی دوبارہ نہیں جائے گا, ہو سکتا ہے ایسا. تو میرے والد صاحب نے مجھ سے فرمایا کہ جب بھی تو کسی مسجد میں جائے تو تیرے جیب میں جو کچھ ہو اس میں سے کچھ نہ کچھ وہاں ڈال کے آنا, تاکہ اس مسجد میں بھی تو قیامت تک شریک ہو جائے گا. تو ہمیں میرے بھائیو یہ نہیں دیکھنے کا کہ مسجد نور کو ضرورت ہے یا نہیں, ہمیں یہ نہیں دیکھنے کا کہ میں تو مسجد نور کا مصلی ہوں اکیڈمی کا نہیں, میں تو اکیڈمی کا مصلی ہوں مسجد نور کا نہیں, میں تو مسجد نور کا مصلی ہوں جامع مسجد کا نہیں. جامع مسجد میں جانے کا اتفاق نہیں ہوتا, آپ یہاں رہتے ہیں اس مسجد میں نماز پڑھتے ہیں, مگر کسی کے نکاح میں چلے گئے, کسی بزرگ کا بیان سننے کے لیے چلے گئے, تو اس وقت جیب میں دیکھو اور 1 پاؤنڈ ڈال دو, 5 پاؤنڈ ڈال دو, تاکہ جامع مسجد کا ثواب بھی آپ کو ملے. اور جس مسجد میں ہم اہتمام سے نماز پڑھتے ہیں وہاں زیادہ ڈالنا چاہیے, اس لیے کہ دوسرے لوگ وہاں ڈالنے کے لیے نہیں آئیں گے. تو مسجد کو فائنانشلی اس طرح مضبوط بنانا چاہیے کہ مسجد والوں کو چندہ نہ کرنا پڑے, مانگنا نہ پڑے. الحمدللہ ہماری مسجد نور جو ہے شروع ہی سے لوگ بہت تعاون کرتے ہیں, اور پورے میسٹر والے تعاون کرتے ہیں, صرف اس علاقے کے لوگ نہیں. اور ماشاءاللہ جس طرح سے یہ مسجد بنی 1997 میں, وہ آپ سب حضرات کے سامنے ہے, میرے سامنے ہے, اللہ کا بہت احسان رہتا ہے. اور جمعہ کے دن بھی جب یہاں کسی کا چندہ ہوتا ہے تو میں کبھی کبھی پوچھ بھی لیتا ہوں کہ بھائی اس ہفتے فلاں صاحب آئے ہوئے تھے, کیا چندہ ہوا, تو بہت خوشی ہوتی ہے کہ بھائی لوگ دیتے ہیں, دوسروں کو بھی دیتے ہیں. تو مسجد کو مینٹین کرنا, اس وقت میری جو بھی آواز سن رہے ہیں یا بعد میں سنیں گے, مسجد کو مینٹین کرنا یہ بھی ہماری ذمہ داری ہے. اور مسجد کو اس طرح مینٹین کرو کہ کسی کو مانگنا نہ پڑے, مانگنا نہ پڑے. مثال کے طور پر عبد القادر بھائی جو ہے مالدار ہیں, اللہ نے ان کو پیسہ دیا ہوا ہے, اور وہ ایسا سمجھتے ہیں کہ میں 200-300 پاؤنڈ افورڈ کر سکتا ہوں, اور ان کی نظر پڑ گئی کسی چیز پر کہ یہ ذرا تھوڑا یہاں, تو ان کو خود آنا چاہیے امام صاحب کے پاس اور کہنا چاہیے کہ یہ کچھ ٹوٹا ہوا لگتا ہے, میں اس کے لیے ڈونیٹ کرنے کے لیے دیا. یعنی یہ جذبہ ہونا چاہیے, آپ جتنا جو کچھ افورڈ کر سکتے ہیں. اسی طرح چلتے چلتے کوئی کچرا دیکھ لیا تو یہ بھی مینٹیننس سے اٹھا لو, کچرا دیکھ لیا بہت بڑی نیکی, بہت بڑی نیکی. اخراج القمامت من المسجد مہور الحور العین, اب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص کچرے کو مسجد سے نکالتا ہے تو فوراً اللہ تعالیٰ اس کی ایک حور سے شادی کرا دیتے ہیں, مہر ہو گئی. حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ بہت مخلص آدمی تھے اور بہت بڑے آدمی تھے, انہوں نے کتنی بڑی نیکی کی, بخاری شریف پر ہی اللہ جانے کتنا ثواب ملے گا. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے بخاری شریف لکھی, بخاری شریف لکھنے کے بعد 23 ایئرز تک دنیا میں رہے, تو 23 ایئرز میں ان کے پاس بخاری شریف کتنے لوگوں نے پڑھی, 90,000 لوگوں نے پڑھی, 90,000 لوگوں نے. اور اس کے بعد آج تک بخاری شریف کتنے لوگوں نے پڑھی, کتنا بڑا سبب. لیکن یہ حضرات جو ہیں نیکیوں کے بارے میں بہت گریڈی تھے, جیسے ہم پیسوں کے بارے میں گریڈی ہیں کہ ایک پاؤنڈ بھی گر جاتا ہے تو آدھا گھنٹہ بھی نکل جائے مگر اس کو ڈھونڈ کر ہی جائیں گے کہ کہاں گر گیا وہ. تو نیکی, تو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ جو ہے ان کی نظر پڑ گئی مسجد میں بیٹھے بیٹھے کہ تین کا اڑتے اڑتے آ کر کے گر گیا, تین کا چھوٹا سا کچرا, تو انہوں نے یوں کر کے اٹھا لیا اور اٹھا کر کے انہوں نے اپنی آستین میں رکھ دیا. تو آستین میں رکھ دیا کا مطلب ہے کہ ایسا خاموشی سے ایسے آستین میں رکھ دیا, ایسے سلیو میں, اور سلیو میں رکھ کر کے سلیو کو ایسا رکھا کہ وہ گرے نہیں دوبارہ. تو وہ جو صاحب دیکھ رہے تھے وہ یہ بتلاتے ہیں, یہ بتلانا چاہتے ہیں, ایک تو یہ کہ چھوٹی سی نیکی مگر وہ کی, اور اس طرح کی کہ کوئی دیکھے نہیں تو چپ چاپ یوں کر کے اندر ڈال دیا. انہوں نے ایک آدمی نے دیکھ لی, یعنی اخلاص بھی اتنا کہ کسی کو پتا نہ چلے اور باہر جا کر کے یوں کر کے انہوں نے پھینک دیا اس کچرے کو. تو صفائی ہو, ستھرائی ہو, ہر چیز میں اس کا ہمیں خیال رکھنا چاہیے. حضرت تمیم داری رضی اللہ تعالی عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں مسجد میں چراغ نہیں جلتا تھا, لینٹن کینڈل کچھ نہیں ہوتا تھا, سب سے پہلے وہ ہے جنہوں نے چراغ جلایا. ان کے دل میں ایسا خیال آیا کہ بھائی اندھیرا ہو گیا, چلو چراغ جلاتے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھنے کے لیے آئے, عشاء کی نماز ہوگی, فجر کی ہوگی, سب سے پہلی مرتبہ, تو اس سے پہلے کسی نے چراغ لگائے نہیں تھے, جلائے نہیں تھے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیوریوسٹی ہوئی, جستجو ہوئی کہ بھائی کس نے کہا کہ یہ کس نے جلایا. اب لوگوں کو پتا نہیں ہے کہ صحیح کام ہوا ہے یا غلط, لیکن پوچھا تو انہوں نے بتایا کہ تمیم داری نے. تو کہا بلاؤ تمیم داری کو. تو تمیم داری رضی اللہ عنہ کو بلایا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تم نے یہ چراغ جلائے؟ کہا کہ جی ہاں میں نے جلائے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نورت مساجدنا, یہ تمیم داری تم نے تو ہماری مسجد کو روشن کر دیا. نور اللہ قلبک, اللہ تمہارے دل کو روشن کر دے, یہ دعا میری, اللہ تمہارے دل کو روشن کر دے. اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اتنے خوش ہوئے وہ دو چار کینڈل پر کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری تو ساری بیٹیوں کا نکاح ہو گیا ہے. لو کانت لی ابنت قد زوجت تو کہا, اگر میری کوئی بیٹی کنواری ہوتی یا غیر شادی شدہ ہوتی تو میں تمہارے نکاح میں دے دیتا. تب انہوں نے حضرت تمیم داری رضی اللہ عنہ نے کینڈل جلائے تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی توجہ کے مستحق ہوئے. تو آپ حضرات نے ہماری مسجد نور کو کارپیٹ سے مزین کیا, آپ حضرات نے دوسرے جتنے کام تھے وہ سب ٹھیک کروائے. تو کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی روحانی توجہ آپ کو نہیں ملے گی؟ اللہ تعالیٰ شانہ ہو کی محبت آپ کو نہیں ملے گی؟ یقیناً ملے گی. تو ہمیں یہ مسجد کی جو نعمت ہے, ساری مسجد, تمام مسجد ہے, جہاں کہیں آپ کو پتا چلے کہ کوئی کنسٹرکشن کا کام ہے, کوئی ریپیئر کا کام ہے, تو اپنی استطاعت کے مطابق کرنا چاہیے. کسی مسجد کا, کسی مدرسے کا کام نہ آج تک رکا ہے نہ انشاءاللہ قیامت تک رکے گا. ہم نہیں دیں گے تو کوئی اور دے دے گا, لیکن ہمارے دینے سے ہمارا کام بن جائے گا اور ہمارے نہ دینے سے ہمارا کام رکے گا. تو یہ مسجد جو ہے میرے بھائیوں, اسے خوب آباد کرو اور اس مسجد کی صفائی کا خیال رکھو, اس مسجد کے مینٹیننس کا خیال رکھو اور مسجد کے آداب کا خیال رکھو. اور اس نعمت کا اگر یہ سب چیزوں کا خیال رکھیں گے تو اللہ تعالی شانہ آپ حضرات کو بہت زیادہ اجر دے گا. اور پھر آپ یہ کہہ سکیں گے خود سے کہ الحمدللہ ہم نے اس نعمت کا شکر ادا کیا ہے. اور مسجد نور میں نماز پڑھنے والے حضرات بہت ہی خوش نصیب ہے الحمدللہ, اس لیے کہ یہ ہماری لیسٹر کی سب سے پہلی مسجد ہے. اس میں جتنی تراویح ہوئی ہے اتنی کسی جگہ نہیں ہوئی ہوگی, اس میں جتنی نمازیں پڑھی گئی ہیں فرض وہ کسی مسجد میں نہیں. تو یہ بڑی خوش نصیبی ہے, اسے خوب آباد کرو. علماء کے بیانات میں شریک ہونا, ان کی باتوں کو سننا اور اس پہ عمل کرنا, یہ بھی مسجد کو آباد کرنا ہے. دین کے جتنے کام مسجد میں ہو رہے ہیں ان میں شریک ہونا, یہ دین, یہ بھی مسجد کو آباد کرنا ہے. اس کی طرف بھی توجہ فرمائیں. آپس میں جیسے پیار محبت سے ایک دوسرے کے ساتھ رہتے ہیں, مزید پیار محبت سے رہیں. چھوٹے جو ہیں وہ بڑوں کا اکرام کریں, بڑے چھوٹوں کے اوپر شفقت کریں. کسی کی غلطی ہو جائے تو فرگیو اینڈ فرگیٹ, معاف کر دو, بھول جاؤ. ہمارے علماء, ہمارے اساتذہ, ہمارے ائمہ جو مسجد میں ہوتے ہیں ان کا احترام چاہیے. یہ صرف مسجد نور کے لیے نہیں, یہ باتیں ہر مسجد کو لاگو ہوتی ہیں. ہر مسجد کے مصلیوں کو اس طرح رہنا چاہیے. اللہ تعالی شانہ مجھے آپ کو عمل کی توفیق عطا فرماوے. تو یہ جو ہے کورونا وائرس کے نتیجے میں جو اس وقت دو چیزیں ہم نے سیکھی ہیں, ایک کیا ہے کہ جو بھی آئے سیدھا آگے کی صف میں, آگے کی صف میں, اور دوسرا خاموشی, خاموشی, خاموشی. شور نہ کرے مسجد میں, بات چیت نہ کرے, ادھر ادھر کی باتیں نہیں, شور نہیں, دنیا کی باتیں نہیں, اس کا خاص خیال رکھا جائے. اور یہ شب جمعہ ہے تو جمعہ کے دن جو ہے وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر خوب درود شریف بھیجنا چاہیے. جتنا زیادہ بھیجو گے اتنا زیادہ فائدہ ہوگا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ان اول الناس بی یوم القیامت اکثرهم علی صلاتن, لوگوں میں سے مجھ سے سب سے زیادہ قریب قیامت کے دن وہ ہوگا جو مجھ پر سب سے زیادہ درود شریف بھیجتا ہوگا. اگر مولانا یاسین صاحب نے 10 لاکھ مرتبہ درود شریف بھیجا ہے اور غلام بھائی نے 11 لاکھ مرتبہ اور میں نے 1 لاکھ مرتبہ, تو قیامت کے دن غلام بھائی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کرنے میں پہلے ہوں گے, پھر مولانا یاسین صاحب, پھر میں. مجھ سے قریب سب سے زیادہ وہ ہوگا جو مجھ پر سب سے زیادہ درود بھیجے گا. یہ تو قیامت کے دن فائدہ ہوگا, لیکن اس کا دنیا میں بھی بہت فائدہ ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ من صلی علیہ صلاتم واحدتن صلی اللہ علیہ عشرہ, جو شخص مجھ پر ایک درود بھیجتا ہے اللہ اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتے ہیں. اور اللہ کی تو ایک رحمت پوری کائنات کے لیے کافی ہے, ایک درود پر 10 رحمتیں. تو 10 رحمتیں ہمیں دنیا میں بھی کام آئے گی, آخرت میں بھی کام آئے گی. اور ایک دوسری حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ من صلی علیہ صلاتم واحدتن, جو شخص میرے اوپر ایک درود بھیجتا ہے صلی اللہ علیہ عشرا, اللہ تعالی شانہ اس کے اوپر 10 رحمتیں بھیجتے ہیں. وحت عنہ صلی اللہ علیہ عشر صلوات, وحت عنہ عشر سیئات, اور ایک درود کے بدلے میں اس کے 10 چھوٹے چھوٹے گناہ معاف ہوتے ہیں. ورفعہ بہا عشر درجات, اور ایک درود کے بدلے میں اللہ تعالی شانہ اس کے 10 درجے بلند فرماتے ہیں. اور تبرانی کی روایت میں ایک اضافہ ہے کہ جو شخص مجھ پر ایک درود بھیجتا ہے اللہ اس پر 10 رحمتیں نازل کرتے ہیں, جو میرے اوپر 10 درود بھیجتا ہے اللہ اس کے اوپر 100 رحمتیں نازل کرتے ہیں, اور جو میرے اوپر 100 مرتبہ درود شریف بھیجتا ہے تو اللہ تعالی شانہ اس کی پیشانی پر لکھ دیتے ہیں براءتم من النفاق براءتم من النار, کہ یہ نفاق سے بھی محفوظ ہے اور جہنم سے بھی محفوظ ہے. اب اس کا ایمان خطرے میں نہیں پڑے گا, اب یہ جنت میں جائے گا, جہنم میں نہیں جائے گا. اور جب وہ قیامت کے دن حشر ہوگا اس کا, تو اللہ تعالی شانہ اس کو شہید بنا کر کے اٹھائیں گے. تو اب سوچیں میرے بھائیوں کہ ایک شخص 100 مرتبہ درود شریف پڑھے تو یہ فضیلت ہے, تو روزانہ 100 مرتبہ درود شریف پڑھے دو. اس لیے روزانہ کم سے کم اگر 300 مرتبہ ہو جائے تو بہت اچھا, لیکن 100 مرتبہ تو کم سے کم درود شریف پڑھنا چاہیے. اور ایک دوسری حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ من صلی علیہ عشرن حین, من صلی علیہ عشرن حین یصبح وعشرن حین یمسی, جو شخص میرے اوپر صبح کو 10 مرتبہ درود شریف پڑھتا ہے اور شام کو 10 مرتبہ درود شریف پڑھتا ہے تو وجبت لہو شفاعتی, اس کے لیے میری شفاعت واجب ہو جائے گی. تو یہ طے کر لو کہ صبح کو 10 مرتبہ درود پڑھیں گے, شام کو کتنی دیر لگتی ہے, بڑا درود شریف پڑھیں گے تو دیر لگے گی, چھوٹا پڑھیں گے تو کم. صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم. فجر کی بات پڑھ لو 10 مرتبہ اور 10 مرتبہ مغرب کی نماز کی بات پڑھ لو, اور روزانہ پھر 100 مرتبہ اور درود شریف پڑھو. اللہ تعالیٰ شانہ مجھے آپ کو عمل کی توفیق دے. اور جمعہ کا دن جو ہے, علامہ ابن القیم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جمعہ کا دن تمام دنوں کا سردار ہے, اور ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم تمام کائنات میں جتنے بھی اللہ تعالیٰ شانہ کے بندے ہیں ان سب کے سردار. تو سردار کو سردار کے ساتھ تعلق ہوتا ہے, تو یہ دن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بہت مناسبت رکھتا ہے. تو جمعہ کے دن میں درود شریف کی اور فضیلت بڑھ جاتی ہے. اب صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں ارشاد فرمایا کہ من صلی علیہ 80 مرتن, جو شخص یوم الجمعہ آتے, جو شخص مجھ پر جمعہ کے دن 80 مرتبہ درود شریف پڑھتا ہے جمعہ کے دن, تو کیا ملے گا اس کو؟ غفر اللہ عنہ ذنوب 80 عاما, اللہ تعالیٰ اس کے 80 سال کے چھوٹے گناہ معاف فرما دیں گے. تو یہ بھی ایک درخواست ہے آج کی اس نشست کے حوالے سے کہ روزانہ کم سے کم 300 مرتبہ درود شریف پڑھنے کی کوشش کرو, 300 نہیں تو 100 مرتبہ ضرور پڑھنا چاہیے, اور صبح کو 10 مرتبہ, شام کو 10 مرتبہ, اور جمعہ کے دن جو ہے 300 یا 100 کے اوپر مزید کچھ زیادہ اضافہ کر لینا چاہیے. کوشش یہ کرنی چاہیے کہ تھرزڈے مغرب سے لے کر فرائیڈے مغرب تک میں 1000 مرتبہ درود شریف ہو جائے. تو اس میں اگر 100 مرتبہ یا 50 مرتبہ یا 25 مرتبہ نماز والا درود شریف بھی ہو جائے, اور اس کے علاوہ کوئی مختصر ہو جائے. اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ وسلم تسلیما, اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم, اللہم صلی علی محمد کما تحب وترضا, اور سب سے شارٹ صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم. اور آخری بات یہ ہے کہ جمعہ کے دن رات کو, دن کو بھی پڑھ سکتے ہیں, اگر سورہ دخان پڑھ لے, 4 صفحے کی ہے سورہ دخان, تو اس کی بھی بڑی فضیلتیں ہیں. ان میں سے ایک فضیلت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت میں ایک محل تیار کرتے ہیں. اور جمعہ کے دن سورہ کہف پڑھنی چاہیے, اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو شخص جمعہ کے دن سورہ کہف پڑھتا ہے, یہ تقریباً 1/4 سپارہ ہے, 1/4 سپارے سے کچھ کم ہے, جو شخص جمعہ کے دن سورہ کہف پڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے دجال کے فتنے سے بچائیں گے. اب ہم نے تو دیکھ لیا ہے, ہم سب نے, میں نے بھی آپ نے بھی, کہ یہ فتنے کا زمانہ ہے, تو دجال کا فتنہ آ رہا ہے, یہ اس کے لیے جو ہے مقدمات ہیں, تو دھیرے دھیرے فتنے بڑھ رہے ہیں. تو دجال کا سب سے بڑا فتنہ آخر میں آئے گا. جلسہ ہوتا ہے تو اس میں بھی ایسا ہی ہوتا ہے نا, پہلے چھوٹے چھوٹے تقریر کرنے والے آتے ہیں اور سب سے بڑے اثر حضرت آخر میں آتے ہیں. تو یہ چھوٹے چھوٹے فتنے اب شروع ہو گئے ہیں, آخر میں بڑا فتنہ آئے گا دجال کا. تو سورہ کہف ایوری فرائیڈے جو پڑھے گا, اور اس کے زمانے میں اگر دجال نکل آیا تو اللہ سورہ کہف کی برکت سے اسے ممنت دجال دجال سے بچا دیں گے. اور اگر سورہ کہف کی برکت سے دجال سے حفاظت ہو جاتی ہے تو پھر چھوٹے فتنے تو کوئی حیثیت ہی نہیں رکھتے. تو تمام فتنوں سے بچنے کا علاج جو ہے وہ ہے سورہ کہف. تو سورہ کہف پڑھ لیا کرو, جو لوگ پڑھ رہے ہیں وہ پڑھو, اور جو نہیں پڑھ رہے ہیں اور وہ کھول کر کے کل دیکھیں گے اور لگے گے تو بہت مشکل کام ہے, تو ان کے لیے آسان طریقہ یہ ہے کہ آپ ابھی 1 رکو پڑھو, پھر دھیرے دھیرے 1, 2, 3, 4, 5 ہفتے کے بعد 2 رکو پڑھو, پھر 1, 2, 3, 4, 5 ہفتے کے بعد 3 رکو پڑھو, تو مشق ہوتا چلا جائے گا اور فر فر پڑھیں گے آپ, تو انشاءاللہ رمضان تک میں پوری سورہ کہف آپ پڑھنے لگ جائیں گے. اور یہ سورہ کہف جو ہے یہ جمعہ کے دن پڑھنا ضروری نہیں ہے, تھرزڈے کو مغرب کی نماز کے بعد جب چاہے پڑھ لے. بہت سے لوگ جو ہے کام کرتے ہیں تو جمعہ کے دن ان کا پرابلم کیا ہوتا ہے کہ صبح اٹھ کر کے فجر کی نماز پڑھی, ناشتہ کیا, کام پہ چلے گئے, اور واپس آئے تو مغرب کے بعد کام پر سے آ رہے ہیں, کیونکہ ہمیں تو ٹائم ہی نہیں ملتا. تو آپ جو ہے وہ تھرزڈے کو پڑھ لیجیے, تھرزڈے شام کو پڑھ لیجیے, اور سمر کے دنوں کے اندر فرائیڈے کو شام کو پڑھ لیجیے. میرے بھائیوں, یہ سارے کام کرنے کے ہیں, اور اس لیے کرنے کے ہیں کہ اگر ہم ان کاموں کو کریں گے تو سب سے پہلے ہمیں اس کا فائدہ پہنچے گا. اللہ تعالیٰ شانہ مجھے آپ کو عمل کی توفیق عطا فرماوے. اخیر میں ایک حدیث بیان کرتا ہوں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے پوچھا رضوان اللہ تعالیٰ علی مجمعین, الا ادلکم الا ما یمحو اللہ بہن الخطایا ویرفع بہن الدرجات, کیا میں تمہیں ایسے کام نہ بتلاؤں کہ اگر تم ان کاموں کو کرو گے تو اللہ تعالیٰ شانہ تمہاری خطاؤں کو, گناہوں کو معاف کریں گے, اور اللہ تمہارے درجوں کو بلند کریں گے بڑھائیں گے. تو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ اجمعین نے کہا کہ کیوں نہیں, آپ ضرور ہمیں بتلائیے, ایسی چیزیں تو ہم ڈھونڈتے رہتے ہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تین باتیں بتلائی. نمبر ایک, پہلی بات یہ بتائی کہ اسباغ الوضوء علی المکارہ, ناگواریوں کے باوجود, مشقتوں کے باوجود, ڈیفیکلٹیز کے باوجود وضو کو پورا پورا کرنا. اس کا کیا مطلب؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ ظہر کی نماز پڑھنے کے لیے مسجد نور میں آ گئے, ہیٹنگ سسٹم میں کوئی اس دن گڑبڑ ہو گئی تھی تو پانی ٹھنڈا, اب ظہر کی نماز تو پڑھنی ہے, تو ایسے موقع پر ہم وضو پورا نہیں کرتے. ہم کیا کرتے ہیں, جلدی جلدی چہرہ دھو لیا اور جلدی جلدی ہاتھ دھو لیے اور جلدی مساح کر کے جلدی جلدی پیر دھو لیے, بس ایک ایک مرتبہ. تو کہتے ہیں ٹھنڈا پانی ہو, ٹھنڈی ہو, دل نہ چاہتا ہو یا کہ گرم پانی ہو اور فلو ہوا ہے, تو ایسے موقع پر بھی سنن مستحبات وغیرہ ہر چیز کی رعایت کر کے وضو کرنا, یہ ایک ایسا عمل ہے کہ جس کی برکت سے گناہ معاف ہوتے ہیں اور درجے بلند ہوتے ہیں. دوسری چیز, کہ دوسری چیز یہ ہے کہ کثرت الخطا الى المساجد, مسجدوں کی طرف خوب چلنا. اس کا کیا مطلب کہ آپ دور رہتے ہیں تو کار میں نہ آنا, چل کر آنا. دوسرا کیا مطلب کہ آپ قریب رہتے ہیں مگر بار بار مسجد میں آنا, فجر میں آئے چلے گئے, ظہر میں آئے چلے گئے, عصر میں آئے چلے گئے, مغرب میں آئے چلے گئے, عشاء میں آئے چلے گئے, اور اس کے علاوہ بھی 10 بجے خیال آیا, آج کل تو مسجدوں کے بند رکھنا پڑتا ہے, مگر مسجدیں بند نہ ہو تو وہاں 10 بجے خیال آیا تو آ گئے, سمر کے اندر دوپہر 2 بجے خیال آیا, 3 بجے 4 بجے پھر آ گئے. یعنی مسجد میں بار بار آنا, مسجد میں بار بار آنا, ایک ہی بات ہے. اور تیسری چیز, وانتظار الصلاۃ بعد الصلاۃ, ایک نماز سے فارغ ہونے کے بعد دوسری نماز کا انتظار کرنا. تو اس کا اعلیٰ درجہ تو یہی ہے کہ ایک نماز سے فارغ ہو گئے تو مسجد ہی میں بیٹھے رہے انتظار کے لیے, یا یہ کہ کسی کام کے لیے جانا پڑا تو جسم باہر ہے مگر دل دماغ انتظار میں ہے, بار بار خیال آ رہا ہے, گھڑی میں دیکھ رہا ہے کہ یار ابھی نماز کی, وہ انتظار الصلاۃ بعد الصلاۃ. تو یہ دو فضیلت ہے, گناہ معاف ہوتے ہیں, درجے بلند ہوتے ہیں. اور آخر میں ایک تیسرا فائدہ بھی بیان فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے, فذلکم الرباط, یہ باؤنڈری کی حفاظت ہے, یہ باؤنڈری کی حفاظت ہے, یہ باؤنڈری کی حفاظت ہے. کیا مطلب اس کا؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ دشمن کہاں سے حملہ کرتا ہے, باؤنڈری سے. تو کہا جو ان تین کاموں کو کرتا ہے وہ ایسی باؤنڈری بنا لے گا کہ شیطان حملہ نہیں کر سکے گا. تو نمبر ایک گناہ معاف ہوتے ہیں, نمبر دو درجے بلند ہوتے ہیں, اور نمبر تین شیطان سے حفاظت ہو جاتی ہے. کن کاموں سے؟ ناگواریوں کے باوجود, ڈیفیکلٹیز کے باوجود بھی وضو کو اچھی طرح سے کرنا, پورا پورا کرنا, اور نمبر دو مسجد میں خوب چل کر کے آنا, مسجد میں کثرت سے آنا, بار بار مسجد میں آنا, دور سے ہو تو بھی آنا. اور تیسری چیز یہ ہے کہ ایک نماز کے بعد دوسری نماز کا انتظار کرنا, ایک نماز پڑھنے کے بعد دوسری نماز میں دل لگا رہنا. اللہ تعالی شانہ ہم سب کو قبول فرمائے, جو باتیں کہی گئی اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے, اور اللہ تعالی شانہ یہ ہماری مسجد نور کو بہت عافیتوں کے ساتھ, حفاظت کے ساتھ قیامت تک باقی رکھے, خوب آباد رکھے, اور اس کی جو ظاہری خوبصورتی ہے اللہ اس کو بھی باقی رکھے, اور مسلمانوں کو ایسی توفیق دے ہم سب کو کہ اسے آباد کر کے اس کی روحانی اور عبادت والی خوبصورتی کو بھی ہم بڑھائیں, اور اللہ اسے خوب سکون کی جگہ بنائے, اور اللہ تعالیٰ اس مسجد کو کبھی بھی محتاج نہ بنائے, اس کی ساری ضرورتیں پوری فرمائے, اس کو شر فتنے سے اللہ محفوظ رکھے. یہاں آنے والوں کو سب کو اللہ تعالیٰ نورانیت, روحانیت اور دینداری نصیب فرمائے, اور ہم سب کو جو ہے ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق دے. جن جن حضرات نے, جن جن ماؤں اور بہنوں نے اس کار خیر میں, اس پورے رینوویشن کے کام میں تعاون کیا ہے, اور اس سے پہلے اس کی تعمیر میں, اور اس سے پہلے مدرسے مسجد وغیرہ سب میں, جب سے 1950s 1960s میں اس کی بنیاد پڑی ہے, آج تک جتنے لوگوں نے اس میں جو بھی تعاون کیا ہے, ہم ان سب کے لیے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالی شانہ سب کی مغفرت فرمائے, سب کے درجے بلند فرمائے. آخرت میں اگر کوئی پکڑ میں آیا ہوا ہے تو اللہ تعالی آج کی اس مبارک رات میں اس پکڑ سے اسے بری فرما دے, اور ہم ان سب کا شکر ادا کرتے ہیں کہ وہ اس مسجد کو کی بنیاد ڈال کر گئے تھے, تو آج ہم اس ماحول میں بیٹھے ہوئے ہیں. اللہ ان سب کو, ان سب کے, میں تو بہت دعا کرتا ہوں کہ جن لوگوں نے لیسٹر میں یہ بنیاد ڈالی اور لیسٹر کے علاوہ بھی, اللہ ان سب پر کروڑوں رحمت نازل فرمائے, ان سب کو ہماری نیکیوں کا بھی اللہ ان کو اجر عطا فرمائے. اور اللہ جل جلالہ آمن والہ ماں اور بہنوں کو بھی, مسجد سے تعلق رکھنے والوں کو, مسجد سے دور رہنے والوں کو, جن جن لوگوں نے اس میں تعاون کیا ہے سب کو اللہ برکتیں دے, قبول فرماوے. اور مولانا ایاز صاحب, مولانا یاسین صاحب اور ان کے ساتھ جتنے رفقا دوڑ بھاگ کرنے میں جتنے لوگ تھے, پوری ٹیم, اللہ ان سب کو بھی بے انتہا قبول فرماوے اور ان حضرات کو ہمت دے, توفیق دے. اللہ ان کے علمی اور روحانی فیوز میں برکت دے اور لوگوں کو ان سے استفادے کرنے کی توفیق دے, اور والنٹیئرز کو بھی اللہ اور زیادہ ہمت طاقت دے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین, وصلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسوله سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا اغفر لنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم إنا نسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم, ونعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم. اللهم إنا نسألك من خير ما سألك عبدك ونبيك, ونعوذ بك من شر ما عاد منه عبدك ونبيك. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل, ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول وعمل. اللهم إنا نسألك أن تجعل كل قضاء قضيته لنا خيرا ورشدا. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم, وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون, وسلام على المرسلين, والحمد لله رب العالمين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين برحمتك يا أرحم الراحمين. آمين.